وسلم تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحين. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه خمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ کل کے درس میں آپ حضرات نے بڑی عظیم جلیل القدر شخصیات کے ذکر خیر کو سماعت فرمایا اور تقریباً 750 ہجری سے لے کر 800 ہجری تک کے ہونے والے درمیان کے واقعات یعنی جن بزرگان دین کا ذکر اور جن کی علمی خدمات اور دینی خدمات اس درس کے اندر موجود تھی کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، بالخصوص شیخ الاسلام سلطان الفقہا امام المناظرین شیخ القرآن والحدیث علامہ تقی الدین سبکی علیہ رحمت رضوان کا ذکر پاک کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور ان کی شہرہ آفاق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے مملو کتاب شفاء السقام کی زیارت خیر الانام سے متعلق چند اختصابات نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہر مدینہ پاک کی کچھ فضیلت اور دربار مقدس پر حاضری کے آداب، بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرقد مبارک کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے امام تقی الدین سبکی، امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، قاضی اعظم علیہ رحمت اور دیگر کی خصوصیات سے گویا کہ آپ کی خدمت میں کل ایک اہم بحث عرض کی افضلیت ہے یا دربار مصطفیٰ کی کل کے نشست میں آپ کی خدمت میں گویا کہ انوار خاص کے ساتھ پیش کی گئی، اسی سے متصل آپ کی خدمت میں مناقب اولیاء کے عظیم محقق روح زمین پر مناقب اولیاء میں ان کی تصانیفات کو سر فہرست رکھا جاتا ہے، میرے مراد شیخ الاسلام عفیف الدین یافی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر پاک اور دربار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نوازی جات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر خصوصی شفقت اور ان کا مقام حضوری کلاب کی خدمت میں پیش کیا گیا. اسی سے متصل حضور شیخ الاسلام علامہ صاحب الدین تفتزانی علیہ رحمۃ رضوان کا علمی مقام اور ان کے بھی بارگاہ رسالت میں مقام حضوری پر مختصر کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج کے درس کو انتہائی اختصار کے ساتھ چند بزرگوں کے ذکر پاک سے شروع کرتے ہیں. 800 ہجری سے لے کر 850 ہجری کے درمیان ہونے والے یہ واقعات یعنی وہ علماء ربانی اور وہ محتشم شخصیات جن کے عرس مبارک اور جن کی وصال مقدس اس مہینے کے ساتھ گویا کہ منسوب ہے، سب سے پہلے ایک عظیم شخصیت جنہوں نے احادیث کے اندر متاخرین محدثین کے اندر ایک بہت بڑا نام پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں بڑے مضبوط انداز میں انہوں نے جمع فرمایا. یوں تو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ایک لمبی اور طویل بحث محدثین کے ذکر سے گزر چکی اور ان کی کتب کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے سامنے متاخرین کے عظیم محدث امام ابو القاسم الطبرانی علیہ رحمۃ الرحمٰن کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جنہوں نے متاخرین محدثین میں احادیث مبارکہ پر بہت بڑا کام کیا اور ایک بہت لمبی کتاب، بہت وسیع کتاب، بہت وسیع کتاب آپ نے گویا کہ تحریر فرمائی طبرانی کے نام سے. اکثر آپ اس کا حوالہ احادیث مبارکہ کی کتب یا حوالے میں سماعت فرماتے رہتے ہیں. اس کتاب کو انہوں نے تین ترتیب کے ساتھ تشکیل دیا تھا کہ طبرانی معجم الصغیر، معجم الاوسط، معجم الکبیر. اب یہ مکمل ایک سیٹ کے لحاظ سے، ایک ترتیب کے لحاظ سے گویا کہ بیروت سے شائع ہوتی ہے، مصر سے بھی یہ شائع ہوتی ہے. معجم الکبیر ایک، معجم الصغیر ایک ہی جلد پر ہے جس میں تقریباً 200 سے زیادہ صفحات بھر میں کمال احادیث ہیں. مجموعہ اوسط کی تقریباً 6 جلدیں ہیں اور معجم الکبیر کی تقریباً 12 جلدیں ہیں. تو یہ بہت عظیم احادیث مبارکہ کا مسودہ جو امام طبرانی علیہ رحمت نے آخری متاخرین میں محدثین میں گویا کی خدمات انجام دی. لیکن جن شخصیت کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے دل میں بھی ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ میں ابواب کے لحاظ سے کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب الاحکام، حدود، اس طرح کر کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ میں جمع کروں. اس میں انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ امام طبرانی علیہ رحمت کی معجم الکبیر سے کیا ہے. آج کے درس میں ان کے سنِ وصال کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ان کا حوالہ اکثر آپ ہماری تقریب میں سماعت فرماتے رہتے ہیں. میری مراد حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الحیثمی علی رحمۃ الرضوان، ان کی مجموعہ بڑی عظیم شعرا آفاق کتاب مجموعہ ذرائع کے نام سے، جو علامہ حیثمی علیہ رحمت آٹھویں صدی کے بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے گویا کہ حدیث پاک کی کتاب کو جمع کیا. بیروت سے کتاب تقریباً 8 جلدوں میں شائع ہوتی ہے. ان کا سنِ وصال 807 ہجری ہے. یہ گویا کہ آج کے درس میں ابتدائی محدث ہیں، لیکن متاخرین میں انہوں نے حدیث پاک کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا. اس کے بعد اتنا بڑا کام نظر نہیں آتا، لیکن ہاں امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ رضوان نے جم الجوامع لکھ کر سب سے بڑا کام کر دیا، اور آپ نے تقریباً سب سے زیادہ احادیث کو گویا کہ جمع فرمایا، جس میں تقریباً 45,000 سے زیادہ احادیث کو انہوں نے جمع کیا. حدیث کی دنیا میں اتنی کوئی بڑی کتاب نہیں کہ جس کے اندر اتنی زیادہ حدیثیں جمع کی گئی ہو، جس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے بھی اپنی کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، جامع الصغیر، جامع الاوسط اور جامع الکبیر. اس کو جمع کر کے آپ نے جمع الجوامع کے نام سے گویا کہ تیار کیا. پہلے تو یہ شائع نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ شائع ہونا شروع ہو گئی ہے. 45,000 سے زیادہ اس میں گویا کہ اقوال موجود ہے، جس میں 40,000 سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت مبارکہ ہے. اس کے علاوہ صحابہ اکرام سے مروی بے شمار ان کے گویا کے مناقب اور ان کے مصانف اس میں گویا کے موجود ہیں. تو علامہ حیثمی علیہ رحمۃ الرضوان یاد ہمارے درس کے گویا کی پہلی شخصیت ہے جن کا وصال پاک 807 ہجری میں ہوا ہے. حدیث کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے، متاخرین میں ان کا بہت بڑا نام ہے. اللہ رب العزت ان کی روح پاک کو اس درد کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں، ان کی روح پاک کو پہنچائے. ایک دفعہ محبت سے ان کی روح پاک کو سارے ثواب کے لیے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. تاریخ کی دنیا میں بے شمار کام کیے گئے ہیں، اور بڑے بڑے مورخین نے تاریخ پر قلم اٹھایا اور اپنے علم کا توتی بنوایا. ابن کثیر کی تاریخ کو ایک بہت بڑا نام حاصل ہوا البدایہ والنہایہ کے نام سے، علامہ ابن جریر طبری نے طبری کے نام سے گویا کہ جو مشہور نام ہے اس کا. علامہ جذری علیہ رحمت نے ابن اثیر، تاریخ ابن اثیر سے ان کا نام بہت بڑا گویا کہ لیا جاتا ہے. اسی طرح بے شمار تاریخ کے حصے میں علماء نے اپنی تحقیق کے ذریعے اور اپنی گویا کی جدوجہد کے ذریعے تاریخ پر بہت بڑا کام کیا. لیکن تاریخ کی دنیا میں ایک عظیم مورخ جن کا ہمارے اس درس کے گویا کے میعاد کے مطابق آج ان کا سنِ وصال بیان کیا جا رہا ہے، ان کا بھی نام تاریخ کی دنیا میں بہت بلند ہے، بہت نقاب قسم کے مورخ ہے اور بڑا مضبوط کلام اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، اور بالخصوص اہل سنت کے خلاف جتنے گمراہ ہوتے ہیں ان کے اعتراضات کو اپنی کتابوں میں شامل کرتے ہیں، پھر ان کا دندان شکم جواب دیتے ہیں. میری مراد علامہ عبد الرحمن محمد بن خلدون، جن کی تاریخ کا نام آیا تاریخ ابن خلدون. آپ نے جگہ جگہ ان کا حوالہ پڑھا ہوگا، تاریخ ابن خلدون بعض لوگ خالدون پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تاریخ ابن خلدون کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عبد الرحمن محمد بن خلدون علیہ رحمت ان کی تاریخ ایک بڑی مشہور ہے اور ان کی تاریخ کا نام ابن خلدون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا سنے وصال 808 ہجری ہے اور انہوں نے تاریخ کی دنیا میں بہت بڑا کام کیا ہے، بہت لمبی تاریخ لکھی ہے جو تقریباً عربی کتب کے اعتبار سے 12 جلدوں سے زیادہ پر گویا کی تاریخ مشتمل ہے، ورنہ سب سے بڑا تاریخ پہ جس نے کام کیا ہے، چلے اگر آپ توجہ رکھیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تاریخ کے اندر جس نے سب سے بڑا کام کیا علامہ ابن اساطر وہ ہے جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی اور اس میں مکمل سارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے لے کر اپنے دور تک تمام واقعات کو نقل فرمائے۔ وہ تاریخ کتنی لمبی جلدوں میں رہے، پہلے تو اس کی 40 جلدیں شائع ہوتی تھیں، پھر تحقیق کی گئی تو 60 جلدیں آ گئیں، اب مارکیٹ کے اندر 100 جلدیں دمشق سے شائع ہوتی ہیں کہ جس کے لیے جناب ایک الماری کافی ہے، اتنی بڑی تاریخ علامہ ابن اساطر میں گویا کہ تاریخ دمشق کے نام سے گویا کہ نقل فرمائی ہے۔ آج وہ تاریخ مارکیٹ میں موجود ہے، علماء کے مطالعے میں ہے اور یہ تاریخ بغداد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ابن اساطر کی تاریخ بغداد، آپ نے اس کے اکثر حوالے سماعت فرمائے ہوں گے اور اس میں بھی اشتیاق جغرافی اعتبار سے اور گویا کہ تاریخی اعتبار سے، مملوکیت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، وہ پہلو جو عام مورخین نے گویا کہ توجہ نہیں دی اور صرف وہ ایک ہی ڈگر پر چلتے رہے، لیکن علامہ ابن اساطر نے گویا کہ اس پر بڑی عرق ریزی کی اور بہت بڑا کام کیا اور تاریخ دمشق کے نام سے گویا کہ اس تاریخ کو تیار فرمایا جس کی تقریباً 100 جلدیں اس وقت، تقریباً ایک جلد بھی اس کی اگر مبالغہ نہ ہو تو کم سے کم 200 صفحے پر سے بھی زیادہ صفحوں پر ہے اور تقریباً یہ 100 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ گویا کہ مورخین نے اسلام کے خدمات انجام دی اور ایک ایک پہلو اور ایک ایک نشے و فراز کو انہوں نے ضبط تحریر پر لایا اور قلم و کرتاس کی نظر کرتے ہوئے آنے والے لوگوں کے لیے ماضی کے فیصلے کو کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اتنے عظیم عظیم مصوبے گویا کہ چھوڑے ہیں جس کو سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بس بات یہ ہے کہ فاعل لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ اپنا کام جس سے لینا چاہے لے لیتا ہے، ورنہ ایک شخص جو دنیا کی مصروفیت میں بھی ہو اور احادیث میں بھی اتنا بڑا کام کر جائے اور تاریخ میں بھی اتنا کام کر جائے تو میری مراد علامہ عبد الرحمن محمد بن خلدون 808 ہجری ان کا سنِ وصال ہے۔ ایک دفعہ ان کے سال ثواب کے لیے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ میری کوشش رہی ہے کہ نہ صوفیہ کی جماعت سے کوئی بزرگ ہمارے مطالعے سے باہر چلا جائے اور نہ ہی کوئی معلم اور مدرس اور علماء ربانی میں سے ہماری تحقیق کے احاطے سے نکل جائے، بل اشتیاق انتہائی اقریزی اور گویا کہ جستجو کے بعد اس کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ہر بزرگ کی بارگاہ میں گویا کہ خراج تحسین کے نذرانے پیش کیے جا سکیں اور ان کی تحقیق کو گویا کہ، لیکن اب بھی یہ پورا نہیں ہے جتنی ہماری بھاگ دوڑ ہو سکی، کیونکہ یہ گزشتہ چند مہینوں کی محنت ہے، اگر پوری سال تحقیق کرتے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا مسودہ بنتا، لیکن چند مہینوں کی محنت سے گویا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے۔ حوالہ تو بہت سنتے رہتے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ جمع کرنا ایک یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جناب ان کو ان کے سنِ وصال کے ساتھ جمع کرنا، لیکن دراصل یہ بزرگان دین کا ہی کرم ہے کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کی محبت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی روح پاک کو ثواب پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت اور عقیدت کل قیامت کے دن ہماری ضامن بنے گی۔ یہ تو تاریخ کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے آپ نے گویا کہ بیان سماعت فرمایا۔ ایک اور اسلام کے عظیم معلم اور محقق، کل آپ کے سامنے علامہ سید سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت کا ذکر پاک ہوا تھا کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ میں بے شمار کتابیں لکھی، شرح عقائد، شرح عقائد ان کی گویا کہ سب سے مستند ترین کتاب ہے عقائد کے اندر، علم کلام کے اندر، اور وہ تمام گویا کہ مدارس عربیہ کے اندر متداول ہے اور طلباء کو اس کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ اہل سنت کے صحیح موقف سے واضح ہو جائے، اور علم کلام یعنی عقائد کی بحث جس میں کی جاتی ہے، بحث و مباحثے جس میں کیے جاتے ہیں، تو اس کو اپنے مسلک کے متعلق، دینی معلومات کے متعلق مطلقاً ساری باتیں اس کے نظروں میں واضح ہو جائے، تو شرح عقائد گویا کہ آپ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اصول فقہ کے اندر آپ کی بڑی مشہور ترین کتاب توضیح تلوی ایک بڑی مسترد ترین اور مقدمہ ترین کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ایک طالب علم کا ذہن اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ مسائل اگر بظاہر قرآن و سنت کے اندر موجود بھی نہ ہو لیکن اس کے سامنے کوئی شخص پہاڑ کے مانند لا کر پیش کر دے تو علامہ تفضلانی علیہ رحمت کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اتنا زیرک اور اتنا ذیشان اور اتنا ذہین ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح کے آٹے سے بال کو نکالنے کے مترادف بڑے بڑے مسئلوں کو وہ حل کر دیتا ہے. تو یہ علماء نے اصول کی کتابیں اصول فقہ اور اصول شریعہ پر گویا کہ مدون فرمائی ہے. جہاں تک علامہ تفضلانی علیہ رحمت کا نام آتا ہے, آج کے درس کے اعتبار سے کل کے درس میں ان کا ذکر گزرا, تو آج کے درس میں ایک اور عظیم علم کلام کے عظیم بادشاہ جنہوں نے مناظروں میں اور مباحثوں میں اور گمراہ فرقوں کا مقابلہ جو اہل سنت کے ساتھ ہوتا ہے, بالخصوص فلسفیوں کا, معتزلیوں کا, ان کے اعتراضات کو لے کر ان کی کڑی کھول دینا اور فلسفیوں کے عقلی اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں ان کو ایسے عقلی اعتراضات کا جواب دینا کہ خود ان کے سوالوں کو گرفتار سوال کر دینا اور وہ خود حیران ہو جائے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں کہ جناب ہم نے ایسا سوال کر دیا. تو اللہ رب العزت نے علماء ربانی میں ان لوگوں کو ایسی عقلی سلیم عطا فرمائی تھی, جن میں سب سے بڑا نام حضرت امام غزالی کا ہے, حضرت امام فخر الدین رازی کا ہے, حضرت علامہ سعد الدین فضالی کا ہے, اور آج کے درس میں ہماری مراد علامہ میر سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ اسلام کے عظیم فلسفی محققین اور بڑا علم کلام کے عظیم بادشاہ ہے کہ جنہوں نے, آپ انگلش زبان کے اندر سائنس پڑھتے ہیں, انہوں نے عربی کے اندر سائنس کے سارے اصول پیدا کر دیے ہیں, جس کو آج گویا کہ نصارہ چرا چرا کر اپنی کتابوں میں لاتے ہیں. ورنہ علم فلکیات ہو یا علم معدنیات ہو یا علم ارضیات ہو, ان علماء نے بغیر پیمانے بغیر کسی گویا کے تھرمامیٹر اور نمونے کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ایک چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے تمام کائنات کو خدا نے ان کے لیے مسخر کیا تھا, اور انہوں نے آسمان سے ورا کی بھی بات کی اور زمین سے نیچے کی بھی بات کی, یعنی ایک ایک معدنیات تک انہوں نے گنوائی ہے جو اللہ نے ان کو علوم عرفانی عطا فرمایا. جس طرح فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے مٹی کی اقسام گنوائی کہ کس سے تیمم ہو سکتا ہے, آج کسی مولوی صاحب کو کیا پتا کہ گندک کیسے پیدا ہوتا ہے. فاضل بریلوی سے پوچھا کہ جناب گندک سے تیمم ہوتا کہ نہیں ہوتا, فتاوے پڑھ کر گویا کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت تو کبھی اپنے حجرے سے باہر بھی نہیں نکلے, بلکہ تمام وقت کتب میں مطالعہ اور تحریر کا سلسلہ چلتا رہا, لیکن آپ فتح بار وجہ شریف کا مطالعہ کر کے دیکھیں انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. آج بڑے بڑے لوگ مجدد اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے سامنے ان کی دور دور تک کوئی حیثیت نظر نہیں آتی ہے. خالی علوم شریعہ میں نہیں بلکہ علوم فلسفیات کرنا اللہ نے ان کو ایسا عمر عطا فرمایا تھا کہ گندک پیدا کیسا ہوتا ہے, اس کی ہیئت کیا ہوتی ہے, اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے, اس پر دھول اور مٹی کا ادراک ہوتا کہ نہیں ہوتا, یہ ساری بحث فاضل بریلوی کی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے. تیمم کرنے کے بارے میں مٹی کی اقسام بیان فرمائی, پانی کی اقسام بیان فرمائی, ہمارے سامنے جو پانی بہ رہا ہے بس وہ یہ چیز ہے, اس کی کئی گنا گویا کہ اقسام انشاءاللہ فاضل بریلوی کا جب ذکر آئے گا تو سائنس کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے وہ ساری تحقیق آپ کے سامنے گویا کہ پیش کریں گے. زمین گھومتی کہ نہیں گھومتی, آج سائنس پر ریسرچ کر رہی ہے. فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ رسالہ لکھ دیا کہ زمین ساتر ہے, اور اس پر استدلال جو آپ نے فرمایا ہے اللہ اکبر, یہ الگ نظریہ ہے سائنس کا کہ جناب سائنس زمین کو گھومنے کی گویا کہ جواز پر ہے, یا بعض علماء سائنس کے موقف کی طرف چلے گئے اور انہوں نے زمین کو گھومنے پر گویا کہ مانا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زیرت اور علم پر داد دینی چاہیے کہ بغیر کسی پیمانے اور تخمین کے آپ نے جو استدلال فرمایا ہے اور علم فلسفے پر جو اعتراضات باندھے ہیں, اللہ اکبر, جس کے جواب دینے سے آج دنیا کی سائنس عاجز ہے. سائنس آج یہ تو کہہ رہی ہے کہ زمین گھوم سکتی ہے, لیکن فاضل بریلوی علیہ رحمت کا یہ رسالہ مارکیٹ میں عام اردو زبان میں ملتا ہے, زمین ساکن ہے. اس میں جو اعلیٰ حضرت نے سائنسدانوں پر, عیسائی سائنسدانوں پر, اس کے جو اس بات کے قائل ہے کہ زمین گھومتی ہے, ان پر جو فلسفے کے اعتراضات باندھے ہیں, کوئی فلسفی آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا جو اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی, جو آپ نے عقلی استدلال کے ذریعے اس پر گویا کہ دلائل قائم فرمائے ہیں. تو جب تک اسلام عرب تک رہا تو عقل کو دخل نہیں دیا گیا, نقل ہی برباد کی گئی, لیکن جب اسلام عجم میں آ گیا اور گویا کہ عیسائی اور یہودیوں نے ان مسلمانوں کے گویا کہ رگ و پے میں ہلانے کے لیے اور ان کے درمیان تذبذب پیدا کرنے کے لیے اور شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے, کبھی جنت پر اعتراض کیا کہ وہ آسمان پر کیسے ہو سکتی ہے, جہنم پر اعتراض کیا وہ زمین کے نیچے کیسے ہو سکتی ہے, یہ اعتراض کیا کہ جناب قبر کے اندر عذاب کیسے ہو سکتا ہے, یہ اعتراض کیا تمہارے نبی آسمان پر چلے گئے, آسمان تو لطیف جسم ہے وہ دھواں ہے, اس میں دروازے کیسے آ جاتے ہیں, یہ جب اعتراضات انہوں نے شروع کیے تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے ایسے برگزیرہ بندوں کو اپنی نیابت کے لیے اور اپنے محبوب کی نیابت کے لیے اس خلق پر گویا کہ بھیجا ہے جو مجدد کے نام سے پیدا ہوئے, حضرت امام غزالی ہو یا علامہ سعد الدین تفتزانی ہو یا حضرت امام فخر الدین رانی ہو یا حضرت امیر سید شریف جرجانی علیہ رحمت ہو یا نامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمت ہو یا نامہ دویت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہو، انہوں نے وہ عقل و استدلال سے کام کیا جس کے بعد بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ فاضل بریلوی کی کتابوں کو دیکھ کر علماء عرب نے یہ کہا اور انگوشت بندندان ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس انسان کو کیا کہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوتے، امام احمد رضا رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہماری عقل عاجز ہے اس بندے کے استدلال کو سمجھنے سے، اور اس کی علمی قابلیت اور اس کے مبلغ علم کی اس عقل کو دیکھ کر گویا کہ ہماری عقل اس کا احاطہ اور محیط نہیں ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کے معجزات قیامت تک ہوتے رہیں گے اور وہ گویا کہ کسی بھی صورت میں اس کا ظہور ہوتا رہے گا۔ تو امام احمد رضا ہو یا علامہ غزالی ہو یا علامہ سعد الدین طبرستانی ہو یا فضل حق خیرآبادی ہو یا علامہ سید میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمت ہو، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا کمال اور باطنی علو عطا فرمایا ہے کہ اللہ اکبر۔ آج فلسفی جو آج تمام پیمانے اور تمام گویا کے لوازمات کو لے کر زمین کے تہ میں گھس کر معدنیات کی تحقیق کر رہے ہیں، وہ علماء آج سے کئی سو سال پہلے اپنی لائبریریوں میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں لکھ چکے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہے اور آسمان کے اوپر کیا ہے۔ تو لہٰذا علامہ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمت الرحمٰن، ان کا وصال 816 ہجری میں ہوا ہے، بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، علم کلام میں ان کا بہت بڑا نام ہے، فقہ کے اندر علم کلام کے اندر ان کی ایک بڑی مشہور ترین کتاب ہے جس کو اہل سنت و جماعت کے علماء عقائد کے طور پر اہل تشیع اور دیگر کے مقابلے میں جس کو کوٹ کرتے ہیں، استدلال کے طور پر لاتے ہیں اور عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ علامہ سید میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمت کی کتاب صاحب شرح المواقف، شرح مواقف آپ کی ایک بڑی مستند ترین کتاب ہے۔ اسی طرح آپ خالی علم کلام کے امام نہیں تھے، اللہ نے ان بزرگوں کو ایسا فن عطا فرمایا، کل آپ نے علامہ سعد الدین طبرستانی کو دیکھا، خالی انہوں نے علم کلام میں نہیں لکھا، علم فلسفے میں نہیں لکھا، بلکہ شریعت کے جتنے علوم ہیں سب نے کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ گرامر ہو، معنی ہو، بلاغت ہو، علوم قرآن ہو، علوم حدیث ہو، فلسفہ ہو، ریاضیات ہو، معاشیات ہو، جو بھی ہو تمام نے اللہ رب العزت نے عبور عطا فرمایا تھا۔ یہی حال علامہ سید میر شریف الدین جرجانی علیہ رحمت کا ہے کہ آپ صرف علم کلام اور علم فلسفہ میں آپ کا گویا کہ بعض علم آفتاب علم پر پرواز نہیں کر رہا، بلکہ آپ لغت ڈکشنری جو تیار کی جاتی ہے اس میں بھی آپ کے تحقیق کا توتی بولتا ہے، اور آپ نے عربی ڈکشنری پر ایک بڑی مضبوط ترین کتاب التعریفات ایک جلد میں تحریر فرمائی ہے، جس میں ایک الفابیٹ کے حساب سے، حروف تحقیق کے حساب سے گویا کہ آپ نے حروف کو جمع کی ہے اور اس کی بالضبط شرعی تاریخ سے گویا کہ بیان فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے شرک کی تاریخ دیکھنی ہے تو شین کی بحث میں چلے گئے، اس کے ساتھ راہ کو گویا کہ آپ نے مماثل کر لیا، پھر راہ کو تھوڑا کاف کی طرف گئے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے علامہ شریف الدین جرجانی علیہ رحمۃ الرضوان بالضبط اس کی تاریخ نقل کریں گے، اور وہ تاریخ وہ ہوگی جو تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہوگی۔ اس لیے جب ہمارا مناظرہ بد مذہبوں سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے منہ سے تعریف نہیں کرو، ان علماء کی کتابوں سے تعریف کرو، تمہارے منہ کا کوئی اعتبار نہیں، تم ابھی کیا ہو بعد میں کیا ہو جاؤ۔ جن علماء نے مسلم اصول کی تعریف کی ہے، عقائد کی تعریف کی ہے، ان کی کتابوں سے بدعت کی تعریف کرو، شرک کی تعریف کرو، حرام کی تعریف کرو، فرض کی تعریف کرو، تمہارے منہ کا کیا اعتبار، تمہیں اگر ہم عالم تسلیم کرتے تو تم سے مناظرہ کرنے کا سوال ہی کب پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر جس مسئلے پر بحث کرنی ہے تو اس طرح آج عام بات اڑا دی گئی ہے کہ شرک وہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات سے کسی کو شامل کرنا شرک، یہ تعریف کسی بھی شخص نے شرک کی یہ تعریف نہیں کی، انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے تعریف کی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک۔ تو ہم نے کہا اس سے کیا ثابت ہوا، کہا دیکھو اللہ کی صفات ہے وہ سنتا ہے، تو تم نے نبی کے لیے دور سے سننا تسلیم کر لیا تو لہٰذا شرک ہوگی کیونکہ اللہ کی صفات تم نے اس میں ملا دی۔ ہم نے کہا جناب مطلقاً صفات ملانے سے شرک ہوتا ہے یا بالذات سمجھ کر ملانے سے شرک ہوتا ہے؟ بولے نہیں مطلقاً ملانے سے شرک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر دیکھو اللہ رؤوف الرحیم ہے لیکن قرآن میں سرکار کو فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضرت جبریل امین کو کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، انسانوں کو اللہ نے سمیم بصیرہ کہہ کر پکارا ہے، تو تمام معاملات یہی جو لفظ فیم اللہ مولا ہو جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارے مولا ہے، مسلمان بھی تمہارے مولا ہے، ایک لفظ مولا ہے وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے، جبریل پر بھی بولا جا رہا ہے، مسلمان بھی بولا جا رہا ہے، تو ایک لفظ جب اللہ کے لیے، جو یہ کہتے جو لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو جائے اس کو بندوں پر استعمال نہیں کرو۔ میں نے کہا تمہارے گھر کی شریعت ہے، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے فیم اللہ مولا ہو جبریل، محبوب خدا تمہارا مولا، جبریل بھی تمہارے مولا، اور جبریل کے لیے لفظ مولا الگ ذکر نہیں کیا، اسی لفظ کو رکھا فیم اللہ مولا ہو وہ جبریل ہو وہ صالح المومنین، یہی ایک مولا کا لفظ جبریل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عام مسلمانوں کے استعمال ہو رہا ہے کہ سارے مسلمان محبوب تیرے مولا ہیں، تو ان کا مولا ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، ناصر حامی ہے، اور اللہ تیرا حامی و ناصر و مددگار ہے. تو اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے سب پر استعمال ہو رہا ہے، اگر لفظوں کے اشتراک کے شرک واقع ہوگا تو قرآن کی آیت میں کیا کہا جائے گا؟ جب تک قید نہ لگائی جائے. اس لیے مناظروں میں یہ بات زیر بحث ہوتی ہے کہ مولانا صاحب میر سید شریف الدین جرجانی کی تعریفات سے تعریف کیجیے، علامہ سعد الدین تفضالی علیہ رحمت کی شراکائی سے تعریف کیجیے، تاکہ بات مسلم ہو جائے کہ مسلم بزرگوں نے اس بات کو سامنے کیا پڑھا. لیکن کوئی اگر تعریف وہ کر دے کہ جناب جو ان بزرگوں نے کی ہے تو اعتراض اہل سنت پر کبھی بن ہی نہیں سکتا. اور یہ جو گویا کہ انہوں نے ایک کانچ کا اور شیشے کا گھر بنا کر اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان بزرگوں کے تمام معاملات کو لے کر چلا جائے تو آپ تاریخ کا مسلسل مطالعہ اور سنا فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کا قیدا 1400 سال سے چلا رہا ہے. بڑے پیدی بزرگوں کا میں نے ذکر اس پرسس میں آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن کہیں پر آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے سرکار کے علم غیب کا انکار کیا ہو، یا مدد کو شرک کہا ہو، یا مسئلہ حاضر ناظر سے اختلاف کیا ہو، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو اس منصب پر پیش کرتے ہیں. تو تاریخ کے اعتبار سے یہ آپ دیکھیں تو اہل سنت کی فلاح اور ان کی استقامت اور اس سے دباؤ ثابت ہوتا ہے. مختصر یہ کہ علامہ سید میر شریف الدین جریانی علیہ رحمت، آج تو 16 ہجری ان کا سنے وصال ہے، ایک دفعہ محبت سے ان کی روح پاک، بڑے احسانات ہیں ان کے اسلام پر، دعا کیجیے اور دعا کی نیت درود پاک سے کیجیے اور اس کا ثواب ان کی روح پاک کو پہنچائیے. اللہم صلی اللہ. ایک اور عظیم ہستی کی طرف چلتے ہیں، ایک عظیم محدث کی طرف چلتے ہیں، ایک عظیم قاری کی طرف چلتے ہیں، جن کا علم قرآن میں بھی کوئی ثانی نہیں، علم تحقیق میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں، متاخرین میں بڑے مضبوط علماء شمار ہوئے ہیں. 40 حدیثوں پر ان نے کتاب لکھی ہے اور اس میں 40 کی 40 حدیثیں انتہائی صحیح کتاب انہوں نے جمع کی، جہاں پر اور محدثین کی 40 اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں محدثین 40 حدیث جمع کریں. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثوں کو جمع کیا اس کے لیے میری شفاعت ہے اور اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. علماء کرام نے 40 حدیثوں کو 40 کے نام سے آپ نے بے شمار کتاب دیکھی ہوگی، امام نبوی کی 40 ہے. اسی طرح جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شفاعت پر 40 لکھی ہے، اور بے شمار گویا کہ علماء نے 40 کو کہتے ہیں. 40 حدیثیں جمع کرتے ہیں، اس میں اس فضیلت کی طرف جاتے ہیں، اسے یاد بھی کرتے ہیں، اس کو تحریر بھی کرتے ہیں. تو جہاں پر بزرگان دین کی بڑی بڑی گویا کہ 40 کتب احادیث کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر دین شخصیت کا ذکر آج ہمارے درس میں خاص طور پر ہے. علامہ جذری علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب حسن الحسین کے نام سے گویا کہ یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کی یہ 40 کی بڑی مضبوط ترین کتاب ہے، اور جس میں ہمارے مخالفین علماء بھی اس بات مسلم ہے کہ اس میں انہوں نے 40 حدیثیں جو جمع کی ہے وہ ساری کی ساری سند کے لحاظ سے انتہائی صحیح ہے. ایک حدیث اور ایک عمل آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کتاب سے، لیکن اس سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جو مشہور ہوئے ہیں وہ حسن الحسین بھی آپ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے نام سے گویا کہ بعض نے کہا حسن الحسین کے نام سے بھی گویا کہ اس کو یاد کیا. کنیت آپ کی ابو الخیر ہے، لقب آپ کا قاضی القضاہ ہے، نام و نسب آپ کا شمس الدین محمد بن علی بن یوسف. آپ اصل میں دمشق کے رہنے والے ہیں، پھر شیراز آ کر آپ ٹھہرے، اس کے بعد ابن جزاری کے نام سے آپ مشہور ہوئے، اس کے بعد دیار بکر سے عراق کے علاقے موصل کی طرف گویا کہ آپ آئے، وہیں پر آپ رہے. آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے تاجر تھے، مدت دراز تک ان کی اولاد نہیں تھی. جب خانہ کعبہ میں پہنچے اور طواف کیا، دل میں امید تھی کہ مولا میری اولاد نہیں ہے، کیا کروں. دل میں خیال آیا، آگے بڑھے، زمزم پیا، اور سرکار کی حدیث ذہن میں تھی کہ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے مستجاب فرماتا ہے. زمزم پیتے وقت اس کے لیے یقین کامل ہونا چاہیے. دماغ بھی بازار میں پھنسا ہوا، یہاں دعا کر کے زمزم پی رہا ہے، تو جب تک دل اور دماغ کے اندر موافقت نہ ہو، زبان اور دل کے اندر موافقت نہ ہو، تو ایقان کی فضا پیدا نہیں ہوتی اور یہ ثمرات اس پر نافذ نہیں ہوتے. جب تک خشوع خضوع زبان جو کہہ رہی ہے دل اس کا تلفظ کر رہا ہو، اور دل میں جو چیز ہے وہ زبان پر ہو، تو جب تک اس میں مطابقت نہیں ہوگی کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ جس چیز میں اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص اس چیز کو کہتے ہیں، خشوع خضوع اس چیز کو کہتے ہیں، انتہائی عاجزی اس چیز کو کہتے ہیں، اپنے باطن کو انتہائی گویا کہ اللہ رب العزت کے اسرار کی طرف لے جانے والی اچھی عادت کب پیدا ہوتی ہے، کہ جب زبان بھی اس ذکر میں لگی ہوئی ہو اور دل بھی اس سے خوش ہو رہا ہو. تو آپ نے گویا کہ زمزم اپنے ہوتوں پر رکھا اور دل و زبان کے ساتھ یہ دعا کی کہ مولا میں مجھے گویا کہ فرزند عنایت فرما. آپ کی یہ دعا کرنی تھی کہ 25 رمضان المبارک 751 ہجری میں گویا کہ علامہ جزری علیہ رحمت رضوان آپ کے گھر پیدا ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمایا. علامہ جزری علیہ رحمت نے بے شمار علماء سے پڑھا. ابتدا میں یہ ابن کثیر کے پاس گئے اور ابن کثیر سے انہوں نے گویا کہ فقہ اور حدیث کا کچھ علم حاصل کیا. پھر یہ وہاں سے نکل گئے. ان کا شغف طبیعت جو چاہتی تھی وہ قرآت کو چاہتی تھی, تجوید کو. یہ آئے اور مصر کے بڑے بڑے قرآن حضرات کی خدمت میں رہے اور ان سے گویا کہ تمام علوم حاصل کیا, علم قرآت کا اور علم تجوید کے تمام فنون حاصل کیے, قرآت متبادلہ اور تمام قرآت قرآنیہ کا علوم حاصل کرنے کے بعد جو آپ کا قرآت میں اتنا بڑا نام ہوا کہ پھر مصر اور روم کے اندر آپ کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا جانے لگا. علم قرآت میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ غلبہ عطا فرمایا. اسی کے ساتھ آپ کی پوری زندگی قرآت قرآن, سماع حدیث اور عبادت, پوری زندگی آپ کی اس تین گویا کی عبادتوں کے مشغلے میں رہی. سفر و حضر, رات کو گویا کہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا اور جاگنا, اور پیر اور جمعرات کا روزہ آپ پابندی سے رکھا کرتے تھے. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھنا بدعت ہے. ہم نے کہا سب سے پہلی بات تو ہے کہ پیر کا روزہ سرکار نے خود رکھا ہے. بخاری مسلم شریف حدیث ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ رکھا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کیوں رکھا؟ سرکار نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میرا میلاد ہے, اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وحی آئی ہے. کہتا میلاد جائز نہیں. میں نے کہا کوئی عقل کا اندھا ہو تو وہ کہے گا میلاد جائز نہیں. یا میرا آقا فرماتا فیہ ولدت, اس دن میرا میلاد ہے, میں پیدا ہوا ہوں. تو میلاد پیدائش کے ذکر کو کہتے ہیں. سرکار نے اس ذکر کو گویا کہ زندہ رکھا اور ہمیں بتا دیا اشارتاً, کیونکہ سرکار کے حدیث سے صرف صراحتاً مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, اس سے اشارہ بھی ثابت ہوتا ہے. صراحت تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سرکار نے پیر کے دن روزہ رکھا, اور اشارہ یہ ثابت ہوا کہ جب میں نے اپنے میلاد کے دن کو زندہ رکھا ہے تو تم اسے کیوں مٹا دیتے ہو؟ تم بھی زندہ رکھو. اس لیے کہ میلاد کی اہمیت ہے, میرے مولود کی اہمیت ہے, اس لیے میں نے گویا کہ اس کو اپنے حرز جان بنایا. پیر کا دن اس نسبت سے رکھا جاتا ہے. جمعرات کے دن روزہ سنے رکھا جاتا ہے کہ جمعرات کے دن خدا کی بارگاہ میں اعمال پہنچتے ہیں. جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں حدیث میں آتا ہے اعمال پہنچتے ہیں. تو بندے کے جب اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ روزہ دار ہو. یہ احادیث کے اندر بھی گویا کہ صحابہ کرام کے معمولات میں شامل ہے. علامہ جذری علیہ رحمۃ رضوان پیر کا دن اور جمعرات کا دن گویا کہ پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں اعمال جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو پتا نہیں کہ بندے نے کیا کیا ہے؟ کیا خدا کو معلوم نہیں بندے نے کیا کیا ہے؟ سب پتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب فرشتے دربار مصطفیٰ میں گویا کہ سلام پہنچاتے ہیں اور اعمال پہنچاتے ہیں, اس سے پتا چلا کہ سرکار کو خبر نہیں ہوتی ہے, اس لیے فرشتہ پہنچاتا ہے. بعض ان کے محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور سرکار کی قبر شریف پر ایک فرشتہ موجود ہے, جو حدیث موجود ہے, وہ ساری روح زمین کے درود و سلام کو سن لیتا ہے اور سرکار کو بتاتا ہے یا رسول اللہ وہ فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں نے گویا کہ فلاں بن فلاں نے گویا کہ آپ پر درود پڑا ہے, فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑا ہے, فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑا ہے, اور یہ سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. کہا دیکھو اگر سرکار سن رہے ہوتے تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا سبحان اللہ, اس فرشتے کے لیے تو نے دور کا سننا مان لیا اور تجھے رسول سے بتانے کیا مقصد ہے کہ سرکار کے لیے تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. وہ فرشتہ دور سے سن رہا ہے قبر پر کھڑے ہو کر اور روح زمین کا سلام وہ سن رہا ہے. ایک فرشتے کی عزت سے بڑی تو نبی پاک کی امتی کی عزت ہے. اس پر بحث گزر چکی ہے کہ عام فرشتوں سے بڑا مرتبہ مومن کا ہے اور گویا کہ رسول فرشتے سے بڑا مرتبہ انسان رسول کا ہے, اور انسان رسول اور تمام روح زمین سے سب سے بڑا مرتبہ اولو العزم رسولوں کا ہے, اور اولو العزم رسولوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور سب سے ان سے عظیم مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ گویا کہ موجود ہے. تو ایک عام بندہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقتدی کی حیثیت کے قریب نہیں پہنچ سکتا, اس کو خدا کی جو سماعت عطا فرما سکتا ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو تعصب سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلیظ عقیدے کے پیچھے نبی کی محبت سے ہاتھ دھو رہے ہیں, اپنے باطل لوگوں کی بات کو منوانے کے لیے کہ ہمارے بندے نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہے بس, اب کوئی حدیث بھی آئی تو اس میں تعمیل کرنا ہے. الحیات اللہ, ایسے تعصب سے خدا ہمیں بچائے. ہم نے کسی مولوی صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے جو کلمہ پڑھایا ہے وہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آواز جو پہنچائے جا رہے ہیں اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ رسول کو پتا نہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے ویکون الرسول علیکم شہیدا, 22 بارے میں ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا, گواہ بنایا. کب کے لیے گواہ بنایا؟ کس کے لیے گواہ بنایا؟ فرمایا جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا ان کے لیے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے, ان کی آپ گواہی دیں گے. اب لوگ خود ذرا کر سوچئے اگر سرکار کو امت کی خبر نہیں تو قیامت کے دن سرکار کیسے کہیں گے کہ حدیبیہ مسجد میں کیا ہو رہا تھا اور کتنے لوگ درس میں شامل تھے, اور اللہ رب العزت کے سامنے کوئی گویا کہ حبیبیہ مسجد کے قریب سے کوئی دیوان اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا, پھینک جائے گا, حضور یہ ٹوکری میں سب لکھا ہوا ہے اتنے لوگوں نے درس میں شرکت کی تھی اور یہی آئے تھے, ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. اب اگر فرشتے اعمال لے جا کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ رسول اللہ کو خبر نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو چاہیے کہ جس کو خبر نہیں اس کو گواہ کیوں بنا رہا ہے, اللہ کو چاہیے ان فرشتوں کو ہی گواہ بنا دے. جب ہمارے کرامت کاتبین سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو چاہیے کہ ایک ایک کرامت کاتبین کو بلایا جائے اور ان کو گواہ بنایا جائے, لیکن یہ سب ثانوی چیز ہے, اللہ نے ان کو گواہ نہیں بنایا. اب بلی گواہ جس کو خدا نے بنایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اگر جانتے فرشتے ہیں اور سرکار کو خبر نہیں تو جو نہیں جانتا اس کو گواہ بنانے کا فائدہ کیا ہے, جو جانتا ہے اس کو گواہ بنایا جائے. تو لہٰذا یہ اعتراض ہی باطل ہے. قرآن نے کہہ دیا انا ارسلنا کا شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. اور دوسرے پارے میں ذکر ہوا وہ یکون رسول علیکم شہیدا, جہاں شاہد نہیں کہا شہید کہا. شہید صفت مشبہ کا صیغہ ہے, صفت مشبہ عربی گرامر میں دبام پر دلالت کرتا ہے, جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ جمیل خوبصورت, یہ فعیل ان کے وزن پر, اس سے مراد ہوتا ہے کہ جناب ہمیشہ وہ خوبصورت ہے. جب تک کوئی انقطاع اس کے لیے گویا کہ ثابت نہ ہو تو فعیل کا لفظ, یا آسان آپ کے لیے گویا کہ گرامر کر کے عرض کرتا ہوں کہ لفظ فعیل ان کے وزن پر جب کوئی سیدھا آ جاتا ہے اس کو صفت مشبہ کی طرف علماء گردانتے ہیں اور پھیرتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا یکون رسول علیکم شہیدا, محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اعمال پر شہید بنایا. کیا بنایا؟ یہ چھوٹا سا قاعدہ, ورنہ اس میں صفت مشبہ کی بحث تو بہت ہے, لیکن عموم کے اعتبار سے اسی فعیل کے بدن پر یہ بات آتی ہے تو اس کو آپ ایک ذہن کے گوشے میں محفوظ کریں. اسی لیے علماء نے یہاں پر, تمام علماء نے, علامہ خازن نے بھی, تفسیر مظہری نے بھی, تمام نے لکھا کہ یہاں پر شہید ہے, شہید صفت مشبہ کا ہے, صفت مشبہ تمام اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. تو علماء نے اس کا معنی کیا کیا, ویکون رسول علیکم شہیدا, محبوب ہم نے آپ کو آپ کی امت پر شہید بنایا. تو تمام علماء نے اس کا معنی کیا شہیدوں کے رقیب, یعنی ہم نے آپ کو آپ کی امت پر نگہبان بنایا, آپ کی امت پر نگہبان بنایا. ایک بات یہاں پر اور عرض کر کے آگے چلتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے. جب عربی زبان کے اندر کسی مفہوم کی وضاحت کے لیے اعلیٰ لایا جائے تو اعلیٰ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے, مخالفت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ, اعلیٰ آیا علیکم, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہاں پر شاہد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت سے تفسیر عزیز شریف میں لکھا کہ سرکار تو اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے, تو یہاں پر اعلیٰ آیا ہے. اور اعلیٰ جب صلہ بنتا ہے, اعلیٰ کو اگر شہید کا صلہ مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا سرکار اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے, حالانکہ یہ تم یہاں پر نہیں ہے. تو کہا یہاں پر اعلیٰ جو ہے وہ شہید کا صلہ نہیں بلکہ رقیب کا صلہ ہے, اور معنی یہ بن رہا ہے کہ قیامت تک آپ کی امت میں جو بندہ پیدا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر عمل سے واقف ہے کہ وہ کس عمل سے خدا کے قریب ہو گیا ہے اور کس کون سی اس کی وہ کوتاہی ہے جو دربار خدا بندی سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. یہ بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, آج جناب ہمارے پڑوسی کہتے ہیں ہم ولی اللہ خاندان شاہ ولی اللہ پر ساری علماء اہل سنت متفق ہے. ہم نے کہا یہ انہی کے ساتھ دادے کی خدمت باقات کی خدمت میں رکھے ہیں, اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر اعلیٰ شہید کے لیے نہیں رقیب کے لیے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے امتی قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان کے دلوں کے حالات کو اللہ رب العزت نے آپ کو مطلع فرما دیا ہے, آپ کو مطلع فرما دیا ہے. تو یہ پیر اور جمعرات کا روزہ علامہ جذری علیہ رحمت گویا کہ بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے. آپ کی تقریباً 40 کے قریب تصانیفات ذکر کی جاتی ہے, جس میں سب سے بڑی تصنیف وہی اربعین آپ کی کتاب حسن الحسین کے نام سے گویا کہ بیان کی جاتی ہے. اکثر ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہم پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں, اس کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ تو اس میں دو طریقے دیکھیے, ایک تو سنت سے واضح طور پر ثابت ہے, بعض معمولات بزرگوں سے ثابت ہے. حسن الحسین کے اندر صحیح حدیث علامہ جذری علیہ رحمت نے طبرانی معجم الکبیر کے لیے ہے کہ نماز کے بعد یہ معمول رہا ہے گویا کہ سنت کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے, یہ معمول رہا ہے, مسنون رہا ہے کہ بسم اللہ الذی لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہب عنی الہم والغم والحزن, یا اللہ میرے دل سے مجھ سے غموں کو اور گویا کہ وہم کو ہر برائی کو میرے دل سے دور فرما, یہ عمل گویا کہ مسنون ہے. بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ جس کا حافظہ کم ہو اور حفظ کی طرف اس کا ذہن ماہر نہیں ہوتا, یہ جناب وہ تقلید حفظ سے آتا ہے, تو یہاں پر مسنون طریقہ یہ کہے تو دماغ پر بھی وہ ہاتھ رکھ کر گویا کہ یا قضیوں کا ورد تا قادت میں کرے تو اللہ رب العزت اس کو گویا کہ مقلی دماغ فرمائے گا اور اس کے دماغ اور اس کے حافظے میں مضبوطی پیدا فرمائے گا. محبت صدق کے پاک کریں. آئیے اسلام کی عظیم ہستی کی طرف آپ کی توجہ کو لے چلتے ہیں جن کا ذکر آپ بار بار گزشتہ درسوں میں سنتے رہے ہیں. وہ شخصیت ہے جن کے وسیلے سے امام سیوطی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر. جن کا جو شخص علم دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اس شخص اس صاحب عظمت شخص کے مقام کو بخوب جانتا ہوگا اور اس کا معترف رہے گا. اور یقیناً جب بھی ان کا نام آتا ہے تو دل میں سکون کی فضا بقا ہو جاتی ہے کہ ان علماء ربانی نے علم حدیث کا تحفظ کس طرح فرمایا ہے اور کیسے کیسے خطرناک موڑ پر بھی انہوں نے گویا کہ اپنے سرمایہ ایمان کو بازار دربار بادشاہ میں قربان نہیں کیا اور یہ درباری ملا نہ بنے اور گویا کہ کسی حاکم کے ہاتھ پر بکے نہ بلکہ خلوت اختیار کی اور اپنے دلوں کو سرکار کی شریعت کے لیے کشادہ کیا اور پھر چند لوگوں کے اسرار پر اور ہم جیسے گنہگاروں پر احسان کرتے ہوئے انہوں نے اس تمام سینے کی باتوں کو قلم و کرتاس کے اندر منتقل کیا اور آج الحمدللہ سرکار کی ایک ایک سنت کو سمجھنے کے لیے ان کی کتاب ہمیں گویا کہ ایک تریاق کے مجرب رکھتی ہے کہ اگر وہ شروعات نہ لکھتے تو ہمارے ذہنوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائے مبارکہ کے بے شمار پہلو مستور ہو کر رہ جاتے. اللہ اکبر. وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ عظیم شخصیت ہے کہ امام جلال الدین سیوطی جیسا عظیم عالم دین. اللہ اکبر. آئندہ دس میں حضرت کا ذکر آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حج کے لیے پہنچا, طواف کیا, طواف کرنے کے بعد جب میں زمزم پینے لگا فرماتے ہیں میری طبیعت سرکار کی حدیث کو یاد کرنا بہت چاہتی تھی. مجھے شوق تھا میں حدیثوں کو حفظ کروں اور زبانی یاد کروں. فرمایا کہ جب میں زمزم پینے لگا تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے سینے کو تیرے محبوب کی حدیث کے ضبط کے لیے ایسا کشادہ کر دے جس طرح تو نے حضور شیخ الاسلام ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اور یہ دعا قبول ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ 200,000 حدیثیں امام سیوطی کے سینے میں محفوظ ہوئی ہے. سند کے اعتبار سے متاخرین علماء نے ان پر فخر کیا ہے اور کہا یہ خدا کا احسان ہے, یہ نہیں کہ جو گزر گیا وہی علم لے گیا, خدا جسے چاہے علم دے. کہا امام سیوطی 9ویں صدی کے عظیم محدث اور مجدد ہیں. آپ کے درمیان لے کر امام بخاری تک لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے جو ان کو فہم و فراست عطا فرمائی یہ کسی اور کو نظر نہیں آتی. فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھے کہ سیاست کے محدثین گئے اور یہ بڑے بڑے محدثین گئے, اب علم حدیث کا کیا ہوگا؟ فرمایا ابن حضرت امام سیوطی نے آ کر دوبارہ علم حدیث کے فن میں جلا بخشی اور گویا کہ دوبارہ اسے روشن کیا. اور آج الحمدللہ علماء ربانین بالخصوص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ کرم ہوا, یہ سرکار کی محبت بہت فرمایا کرتے تھے. کل کے ذکر میں انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا. میری مراد یہ کہ اتنا عظیم عالم جن کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے وہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ. آج ہمارے درس میں ان کا ذکر گویا کہ خصوصی طور پر ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تھوڑی سی سیرت پاک آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد ان کی چند کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے. شہاب الدین آپ کا لقب ہے. احمد بن علی بن محمد بن عبد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد الاسقلانی المصری الشافعی. یہ گویا کہ آپ کی مکمل سند میرے سامنے جو اس کتاب رکھی ہوئی ہے یہ بستان المحدثین ہے. اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے تمام محدثین کے حالات پر گویا کہ مسلم طور پر تحریر فرمایا ہے. آپ شافعی المسلک تھے, اتنے بڑے عظیم عالم دین غیر مقلد نہیں تھے. آج مصلی میں جو جھاڑو مار رہا تھا کل تک وہ گیا جناب, وہ کہنا میں غیر مقلد ہو گیا, ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ بحر العلوم علم کے سمندر ہے جس کے گویا کہ کنارے پر بھی کوئی عالم نہیں پہنچ سکا کہ اس کی گہرائی کا اندازہ لگا سکے. یہ اتنے عظیم وسیع علم کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں فقہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں, تو آپ اندازہ لگائیے. اس لیے امت کا اجماع رہا ہے ان چار گویا کہ ائمہ پر. آج ایک گویا کہ بٹر باز لوگ نکل گئے کہ کسی مسلم چیز کا اختلاف کر دو خود بخود مشہوریت ہو جائے گی. کسی نے کہا جناب شراب پینا جائز ہے, لوگوں نے بازار میں بات مشہور ہو گئی. یہ کون ہے, کیسا بے حیا شخص ہے جو کہتا جناب شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ اپنے مولانا صاحب کو مناظرہ کر لیتے. اب گلی گلی بینر لگا, اچھا فلاں آدمی, اوہ اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا وہ یہ بات کرتا ہے, اچھا وہ فلاں جگہ رہتا ہے. بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا؟ خیر وہ بدنام ہو تو تھے لیکن نام تو ان کا ہو گیا. اب جب مناظرے کے اندر پہنچے مسلمان عالم دین نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ شراب پینا جائز ہے؟ اس نے کہا میں نے کب کہا, میں نے تو یہ کہا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، حالت اضطراری میں جب بندہ مر رہا ہو پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ایک گھونٹ شراب کا اگر لے لے اور اس سے پیاس بھول جانے سے جان بچ سکتی ہے. تو اچھا تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، کہا میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو لوگوں نے پتھو تو کیا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسئلہ ثابت کر دیا، بدنام خوب ہوا لیکن اسے لوگوں نے یاد بھی رکھ لیا. تو کہا کہ جناب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس قسم کے چند شعبے بعد ہر جگہ پر اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں جو مسلم شخصیات کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خود تو کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرتا ہے، لیکن گویا کہ بزرگوں کے ساتھ اختلاف کر کے یہ لوگوں کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر غیر مقلدین کی جماعت پیدا ہوگی جو تخلیق جیسی سلم کی اللہ اکبر جس میں امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے اس کا اختلاف کیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں وہ کافر ہو جائے گا. ہم نے کہا معاذ اللہ، آپ کے سامنے میں نے بے شمار محدثین کا ذکر یہاں پر پیش کیا ہے، اس میں کوئی آپ کو غیر مقلد نظر نہیں آیا ہوگا. تمام یا تو کوئی شافعی رہا ہے یا حنفی رہا ہے یا مالکی رہا ہے یا جناب گویا کہ حنبلی رہا ہے. تو کوئی علم علم سے جس کا تعلق رہا ہے اس میں کوئی غیر مقلد نہیں گزرا. غیر مقلد کا آسان ترجمہ جاہل سمجھیے، اور مقلد علم والے کو کہتے ہیں جو تقلید اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ جاہل ہے تو اسے تقلید کے ذریعے علم مل جائے. اور فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ اہل علم سے پوچھ کر گویا کہ بات کو لے لے اور اس پر گویا کہ عمل کرے. تو تقلید کا مفہوم بھی یہی ہے کہ کسی عالم دین کی بات کو قبول کرنا بغیر کسی دلیل کے تقاضے کے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب جو ہے کہ یہ وضو میں کتنے فرض ہیں، میں نے کہا چار. آپ چلے گئے، آپ نے دلیل کو نہیں پوچھی کہ جناب کہاں لکھا ہوا ہے. تو اس کو ایک عمومی معنی کے تحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب کسی عالم دین سے گویا کہ مسئلہ پوچھنا اور اس کے علم پر اعتماد کرنا، اس کے تقوی اور شرافت پر اعتماد کرنا، اور اس سے دلیل کا تقاضا نہ کرنا، اور بغیر دلیل کے مانگے اس کے مسئلے کو قبول کرنا، یہ تقلید کا حصہ ہے. یہ تقلید کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہر شخص کرتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور ان ائمہ کی جو تقلید ہے وہ اس چیز میں ہوتی ہے کہ شریعت کے جو دو بنیادی مسائل ہیں کہ ایک کو بجا لانا ہے، توجہ سے سنیے، شاید یہ آپ تمام کتابوں میں نظر نہ آئے، یہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے کہ بعض چیز ایسی جس کو بجا لانا ہے اور بعض چیز ایسی جس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی عوامر اور نواہی. عوامر اور نواہی، عوامر جس کو بجا لانا ہے وہ کتنے ہیں؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، ٹھیک ہے، یہ بجا لانے والے عوامر ہیں. آپ جو یہ تو عوامر ہو گئے، یہ نواہی کون سے ہیں؟ تو فرمایا اس میں جناب حرام، اس کے بعد مطلقاً مکروہ تحریمی، اس کے ساتھ اسحاد بھی آ گیا، مکروہ تنظیری آ گیا، یہ چیزیں ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے گا جناب یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے؟ یہ فرض ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے کہا لکھا ہے نماز فرض ہے. یہ لفظ فرض کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی شخص یہ کہے میں تقلید کو نہیں مانتا، اس سے کہو نماز کیا ہے، تو کہے گا فرض. ہم نے کہا کہاں سرکار نے کبھی فرمایا نماز فرض ہے؟ یہ قرآن میں آیا نماز فرض ہے؟ یہ لفظ فرض تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ اور قرآن میں تو بہت سی چیزیں آئی ہیں، وہ فرض نہیں اور یہ فرض. حدیث میں تو بہت سی چیزیں آئی ہیں، رکوع کی تسبیح کو آپ فرض نہیں کہہ رہے لیکن قرآن کو مطلقاً فرض کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ بھی چیز وہیں سے ثابت ہو رہی ہے اور یہ بھی وہیں سے ثابت ہو رہا ہے لیکن وہ فرض ہو رہا ہے اور اس کو آپ فرض نہیں کہہ رہے. تو جس امام نے یہ سمجھ دی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس اصول کے سمجھنے میں ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. یہ فرض اور واجب کی اصطلاح کے ایجاد کرنے والے اصولی امام یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام محمد خود مجتہد ہیں لیکن ایک لحاظ سے مقلد ہیں، ایک لحاظ سے گویا کہ مجتہد ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. تو مقلد کس چیز میں ہے؟ کہ امام کے اصول کی پابندی کر رہے ہیں، اور مجتہد کس اعتبار سے؟ کہ ساری حدیثیں ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں. اور ہم جیسا آدمی کہ جس کو نہ اصول کی تمیز ہے اور نہ جناب دائر کی تمیز ہے، اس کو اپنی جان بچانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو علماء نے شریعت کے مسائل کتابوں میں لکھ دی ہے اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، دلیل کا تقاضا نہ کرے. اس لیے کہ علماء ربانی نے دلیل ہی سے لکھا ہے، کیونکہ ہر کتاب میں دلیل نہیں ہوتی. اب مثلا بہار شریعت آپ نے اٹھائی، اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی کہے دلیل نہیں دی ہے، تو بھائی دلیلوں کی کتابیں اور ہیں. اس کے لیے تحوی شریف اٹھائیے، کتاب المعانی الاثار اٹھائیے، حضرت امام محمد کی جامع القدیر اٹھائیے، وہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ امام اعظم نے یہ کس حدیث سے مسئلہ دیا ہے. اب یہ کہ ہر مسئلے کے ساتھ دلیل لکھی جائے تو ایک نماز کے مسئلے کی 100 جلدیں بن جائے گی، تو کون نماز کا مسئلہ سیکھے گا؟ تو چاہیے کہ جہاں 16 صفحے پر نماز کے مسئلے آ جاتے ہیں اور عوام میں آسانی سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ دلائل بھی لکھے جائیں تو وہ 1600 بھی بن سکتے ہیں. تو یہ عقل کی بات ہے، اور خدا جسے عقل دیتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے. تو اللہ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس عقل سلیم پر اور علم علماء ربانیین کی پابندی کرنے کی توفیق فرمائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم بزرگ ہیں, اور آپ گویا کہ شافعی المسلک سے آپ کا تعلق ہے. مصر قاہرہ کے اندر آپ 852 ہجری کے اندر گویا کہ آپ کا آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور یہیں پر آپ رہے ہیں. اور علماء ربانی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کی بے شمار فضائل اور مناقب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات نقل کی ہے اور یہ بیان فرمائی ہے, یہ تمام معاملات اس میں چلے آئے ہیں کہ علماء ربانی کہ جن کے بارے میں ارشاد ہو گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, انما یخشی اللہ من عباده العلماء, اس خشیت کی بنا پر خدا نے ان کے سینوں کو کشادہ فرما دیا. یہ وہ عالم دین ہیں جن کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان لگا بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں یہ زبانی بخاری کے لیے سنا دیا کرتی, دو نشستوں میں ابن ماجہ سنا دیا کرتی تھی, تین نشستوں میں سنن نسائی سنا دیا کرتے تھے. یعنی ساری حدیثوں کی کتابیں گویا کہ ان کی زبانوں پر جاری تھی, اور اللہ رب العزت نے ان کے فیضان اس سینے کو گویا کہ اتنا کشادہ فرمایا. علامہ ذہبی کا ذکر آپ نے شناخت فرمایا, اور اس میں نے حدیث کی بحث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک علم ہوتا ہے اسماء الرجال جس میں راویوں پر بحث کی جاتی ہے, اور یہ راوی ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کا مکمل بایو ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے, اور یہ بڑا حساس علم ہے کہ ایک غلط راوی کو اگر صحیح کہہ دیا گیا تو ایک غلط بات اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ نے ان نفوس سے کچھ کیا کہ ذہانت کو اپنے الہامی طریقے سے اور انقائی طریقے سے ایسا فیضان رحمت فرمایا ہے کہ علامہ شمس الدین زہبی رحمت نے اسماء الرجال میں بہت بڑا کام کیا. لیکن جس شخص کو سب سے زیادہ شہرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحقیق میں اور راویوں کے خد و خال کو کھول کر ایک ایک بد مذہب اور گویا کہ بے حیا راوی کا چہرہ سامنے کرنا اور بزرگوں کی شان کو بیان کرنا, جس کا نام آیا ہے وہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی ہے, جن کی شعراء آفاق کتاب التہذیب التہذیب جو تقریباً 11 جلدوں کے اندر موجود ہے, جتنے حدیث کی دنیا کے راوی ہیں تقریباً سب کے ترجمے کو آپ نے جمع کیا اور ایک ایک کے متعلق فرمایا, یہ کس کا بیٹا تھا, اس سے کون پیدا ہوا, اس نے کس سے پڑھا, اس سے کس نے پڑھا, بڑھاپے میں کیسا تھا, جوانی میں کیسا تھا, تجارت کیسی تھی, فلاں اس کے بارے میں کیا کہتا. اللہ اکبر. جس کو سوچ کر انسان تنگ رہ جائے کہ انہوں نے حدیثوں پر بھی کام کیا ہے, اس پر بھی کام کیا ہے, ان سے خدا نے ہی کام لیا ہے. ورنہ ایک عقل انسان کی حیران ہے کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں راویوں کو جمع کرتے ہیں. تہذیب التہذیب 11 جلدوں پر آپ نے لکھی. ایک شاگرد نے کہا حضور یہ بڑی طویل کتاب ہے, اس کو مختصر کر دیں. آپ نے پھر 2 جلدوں میں اس کا خلاصہ لیا اور اس کی تلخیص کی, اور تقریب التہذیب کے نام سے گویا کہ اس کو آپ نے جمع فرمایا. بخاری شریف پر لوگوں نے کہا کہ حضور آپ جیسا محدث پھر اسلام کا نصیب ہوگا, حدیث پر اتنے اشکالات ہیں, بد مذہب منکرین اس پر گویا کہ اعتراض مانتے ہیں. آپ بخاری شریف ہماری مستند ترین کتاب ہے, اس پر گویا کہ شرح لکھیں. اس دور میں 2 علماء موجود تھے, علامہ عینی حنفی جنہوں نے امدت القاری لکھی اور علامہ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی. ان دونوں علماء نے, کیونکہ وہ حنفی تھے یہ شافعی تھے, علامہ عینی جو ہے وہ حنفی ہیں اور علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے یہ شافعی ہیں. اب دونوں بزرگوں نے اپنے علاقے میں گویا کی کتابیں لکھنا شروع کی, اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالاستیعاف بخاری شریف کے 30 کے 30 پاروں کی تشریح اور توضیح اور مکمل شرح فتح الباری شرح بخاری کے نام سے کر دی, جس کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ آج علم کی راہیں کھلتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار یہاں تو یہ کہنا چاہ رہے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے. تو ایک ایک نشب و فراغ گویا کے احادیث مبارکہ کے بیان کیے گئے. اللہ اکبر. ایک اور کرامت کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں نیاز کر دوں کہ آپ جب تک پیدا نہ ہوئے تو آپ سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی, اور آپ کے والد صاحب نے بڑی دعائیں کی, جس طرح علامہ جذری کا آپ نے حال سنا, اور بڑے صدقات کی خیرات کیے, لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی. فرماتے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو سڑک سے ایک فقیر گزر رہے تھے. اب دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی کی ایک بزرگ کی دعا ہے. لوگ کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے, میں نے کہا جو آپ نہیں کر سکتے, جو تم سے نہیں ہوتا وہ خدا کا ولی کر کے دکھاتا ہے, اور ایک تم ہو جو ولیوں کی کرامت اور نبیوں کی غیب کے بارے میں بکواس کر دیتے ہو کہ دیوار کی پیچھے کی خبر اللہ کے رسول کو نہیں. آج دیکھو حافظ ابن حجر عسقلانی, میں اس وقت آپ کے سامنے 856 ہجری کی طرف آپ کی توجہ کو لے جا کر بات کر رہا ہوں. یہ 1425 ہجری چل رہی ہے, یہ 500 سے 600 سال پرانی بزرگوں کی عظمتیں دیکھیے آپ اس کے اندر مقامات. مولانا روم کا بھی آپ نے مقام سما فرمایا. حافظ ابن حجر عسقلانی کے والد صاحب ایک سڑک کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, ایک بزرگ گزرنے لگے اور انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا, فرمایا کیا بات ہے, کیوں پریشان اور کیا سلسلہ ہے؟ کہ حضور اولاد نہیں ہے اور دعاؤں کی کثرت ہے, صدقات بھی ہے, آپ دعا فرمائیے اولاد ہوگی. آپ نے مسکرا کر فرمایا کس نے کہا اولاد نہیں ہے؟ کہ حضور میرے تجربے نے. آپ نے کہا ذرا گھومنا, آپ کے والد نے چہرہ ادھر کیا, آپ نے ان کی پشت کو دیکھا, کہا ایک بیٹا تو ہے,
کیا فرمایا؟ ایک بیٹا تو ہے کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا. ٹھیک, لوگ کہتے ہیں کہ ماں فی الارحام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا بالکل نہیں جانتا, خدا تمہیں نہیں بتاتا, محبوبوں کو بتا دیتا. ہاں ماں کے پیٹ میں کہا کوئی نہیں جانتا. کل آپ خود الٹرا ساؤنڈ کے چکر میں پڑے ہوئے تھے تو وہاں کیا ضرورت تھی جانے کی کہ جناب وہ معاملہ کیا ہے؟ جب سائنس پر اتنا اعتماد ہے تو ولیوں کی کرامت اور نبیوں کے معجزات کا اعتراف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر, آج سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کمپیوٹر اس تمام معاملات کا ادراک کر رہی ہے, تو اس کمپیوٹر کو اگر ولی کے دل سے تشبیہ دی جائے اور گویا تو سیٹلائٹ کو بلا تشبیہ اللہ کی فیضان سے دیا جائے تو یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ جب مادی چیز دور دراز سے بغیر کسی حائل کے اور شعاؤں کے اس کا ادراک کر سکتی ہے تو روحانیت کو مادیت سے کئی سو گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے. اب انگریزوں نے بھی ان کے لیے مسئلہ حل کر دیا, لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ماننا, میں نے کہا ہر زمانے میں ایک افلاطون ہوا کرتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں. اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ جو آپ اپنی زبان مقدس سے ترجمان فرما رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے حافظ ابن حجر اسقلانی کے والد گرامی سے ان صوفی بزرگ نے فرمایا کہ تیری پشم میں بیٹا دیکھ رہا ہوں اور وہ ہے جس پر شریعت مطہرہ رش کرے گی اور علم حدیث رش کرے گا. اور دعا فرمائی اور کچھ چیز دم کرنے کے بعد آپ کی والد کے پشت پر پھیر دیا اور یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ گویا کہ اسی سال اللہ اکبر آپ کے گھر میں حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا شیخ الاسلام پیدا ہوا. اللہ اکبر, تو یہ بزرگوں کا فیضان. آپ دیکھیے کہ جناب پشت کو دیکھ لیا اور یہ بات گویا کہ بیان فرمائی. آگے کا درس ہے انشاءاللہ, اس میں بڑے عظیم بزرگان جن کا ذکر ہے, لیکن میں اس کو کل ہی کی طرف منتقل کرتا ہوں. چلتے چلتے ہمارے دوست نے فرمائش کی تھی کہ جناب یہ بزرگان دین کی کرامت کا اگر ذکر ہو جائے تو وہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے کہ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا. اللہ فرماتا ہے لوگو اتنے بڑے بڑے قلعے مت بناؤ کہ تمہیں موت نہیں پکڑے گی. تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی, چاہے تم بستر پر ہو وہاں بھی موت آ سکتی ہے. اگر میدان جہاد کے اندر تم موجود ہو تلواروں کا سایہ تمہارے سروں پر ہے, لیکن اگر ہم نہیں مارنا چاہیں تو تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. خالد بن ولید کتنے بڑے مجاہد تھے, 9-9 لاکھ عیسائیوں کے لشکر میں تنہا داخل ہونے والے, شام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. لیکن انتقال آپ کا بستر پر ہوا, رو رہے تھے. صاحبزادہ نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا میں تو چاہتا تھا کہ تیز دار آلے سے میری گردن پر کوئی وار کرے. میں اسی جذبے سے مشرکین اور گویا کہ نصارہ کے مجمع میں داخل ہوتا تھا, لیکن خدا نے کہا کہ تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی. میری موت وہاں نہیں تھی, یہاں پر ہے. آپ نے فرمایا روئیے نہیں, میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فلاں حدیث سنی ہے کہ سرکار نے فرمایا بہت سے ایسے مجاہد ہیں جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں لیکن وہ شہید نہیں, بہت سے ایسے ہیں جو بستر پر ہیں لیکن وہ شہید ہیں. تو فرمایا آپ کا جو مرتبہ ہے یقیناً وہ شہادت کی طرف ہے. تو قرآن نے کہا کہ تم کہیں پر بھی ہو جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی. اسی رمضان مبارک کی یہ بات ہے, گزشتہ رمضان کی جب ہم مدینہ شریف حاضر ہوئے ہم نے جناب ایک شخص کو وہ حوالہ ابن کثیر سے نکال کر بھی دیا اور بعد بھی کی. ہم نے یہ کہا کہ صرف یہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے, تحقیق کے لیے, کہ اس کو آپ سوچ لیں, کیونکہ ابن کثیر آپ کے مسلم عالم ہیں اور آپ ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے تمام معاملات اور نظریات کو مانتے ہیں. اگر چھوٹا موٹا کوئی نفل اور سنت میں اختلاف ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن عقیدے میں کہ جس کو آپ کفر کہہ رہے ہیں اس کو وہ ایمان کہے تو بزرگ کیسا ہوگا آپ کا؟ ظاہر سی بات ہے جس کو آپ کفر کہہ رہے ہیں وہ ایمان کہہ رہا ہے تو آپ کے فتوے سے تو وہ کافر ہوا, تو کافر کیسے بزرگ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جسے ایمان کہہ رہا ہے اور آپ اسے کفر کہہ رہے ہیں اور بزرگ بھی کہہ رہے ہیں تو کفر آپ کی طرف ہے, اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ اپنایا ہے. ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ جناب ایک بڑا مشہور ترین واقعہ کہ ایک گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی, دروازے پر ایک بزرگ نے دستک دی. جب دروازہ کھولا خادم نے, جو اس گھر کا خادم تھا, اس بزرگ نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے؟ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر جن کی میں حوالہ دے رہا ہوں, کہا بچی پیدا ہوئی ہے؟ وہ بڑے حیران ہوئے, کہا ہاں. کہا سنو 100 مردوں سے زنا کرے گی, ابھی پیدا ہوئی ہو, 100 مردوں سے زنا کرے گی. اور اس بات کو یاد رکھو کہ اسی گھر کا جو خادم ہوگا اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور بڑی بدکارہ ہوگی. اور سنو مرے گی کیسے, ایک کالی زہری مکڑی اس کے پاؤں میں ڈھس لے گی اور اس کے ڈنگ سے وہ مر جائے گی. وہ خادم نے سنا تو بولا یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے, اس بچی کو میں گود میں کھلا رہا ہوں, اس کے والدین کا میں اتنا پرانا خادم ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بدکارہ ہوں اور میں اس سے شادی کروں؟ تو یہ غیرت نے گوارا نہیں کیا, خنجر نکالا اور بچی کو ایک طرف لے جا کر اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہو ہی نہ اور میں اسے ختم کر دوں. پیٹ میں خنجر اس نے پیوست ہی کیا تھا کہ ماں نے دیکھا, ماں دوڑتے ہوئے آئی, خادم نے بچی کو پھینکا اور بھاگ گیا. حکیم طبیبوں کو بلایا گیا, خیر وہ زخم سوکھ گیا اور یہ اس جگہ سے بھاگ گیا اور تقریباً 20 سے 22 سال کے بعد دوبارہ لوٹ کر آیا. جب اس علاقے میں آیا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو کہا کہ یہ اتنے مہر ہیں, تقریباً لاکھوں کی انداز میں مہر دیا, کہا کہ مجھے کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کراؤ اور یہ مہر کی رقم ہے یہ دے دو اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اب جب نکاح ہو گیا, شب زفاف میں جب حاضر ہوئی تو گویا کہ تعارف شروع تھا. تعارف کے دوران بات چلی کہ تم کون ہو کیا ہو, تو پتا چلے یہ وہی لڑکی نکلی. ابن کثیر کہتے ہیں یہ وہی لڑکی نکلی, لیکن اس نے زبان سے نہیں بولا کہ وہ کون ہے. شکم کی طرف توجہ کی تو جناب وہی جو خنجر سے وار کیا تھا وہ موجود تھا, لیکن اس کے دل میں اس کی محبت غالب ہو چکی تھی, اس لیے اس نے اس کو طلاق نہیں دی. پوچھا کہ کس نے اسے تم نے بدکاری کرائی, وہ حیران ہو گئی. کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ کہا مجھے سب پتا ہے, بتاؤ. اس نے کہا لو زننت میاں, میرے خیال میں 100 مرد تو ہوں گے. تو جو بزرگ نے اس کی پیدائش کے وقت کہا تھا, ایک ایک بات یہاں پر گنوا دی. اب گویا کہ اس نے بڑے بڑے ماہرین کو بلایا کہ مکڑی کس چیز سے ضد رکھتی ہے, تو کہا مکڑی کو کانچ سے بڑی ضد ہے. تو اس نے کانچ کا ایک گھر بنایا اور اس میں اپنی بیوی کو رکھتا, اور اس نے کہہ دیا تھا کہ سن کالی مکڑی اگر کہیں نظر آئے تو اس سے دور بھاگنا, قریب مت جانا. میں کہا بات کیا ہے؟ کہا بس وہ تیری ہلاکت کی باعث بنے گی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. اب اسی میں رہتی تھی. ایک دن یہ ہوا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک باغ میں ٹہل رہا تھا, دور سے اپنے گویا کے دیر سے ایک کالی مکڑی بڑی سی نکل کر تیزی کی طرف اس کی طرف آنے لگی. اس عورت نے ہنس کر کہا کہ تو کہتا ہے اتنی سی مکڑی مجھے مار دے گی؟ تو اس نے کہا قریب نہیں جانا, یہ اسی طرح ہے اور یہ تجھے مار بھی سکتی ہے. اس نے کہا کہ یہ مجھے مارے تو پہلے میں کیوں نہ مار دوں اسے, اور ہاتھ چھڑا کر وہ دوڑتی ہوئی گئی, پاؤں اس پر رکھ کر دبانے کی کوشش کی. آگے کے انگوٹھے سے جب اس نے دبایا تو نچلا حصہ مکڑی کا انگوٹھے کے نیچے آیا, لیکن دندان اوپر کی طرف تھے اور اس نے ناخنوں میں ڈنگ مارا اور وہ وہیں پر مر گئی. تو اب دیکھیں ابن کثیر نے یہ بات لکھا, ساری بات واضح ہو گئی. اب کیا غیب رہا اور کیا آپ کا عقیدہ رہا؟ اب تو انبیاء کے لیے مان لو, اب تو انبیاء کے لیے مان لو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. آپ کے بزرگ ابن کثیر کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی, 100 مردوں سے زنا کرے گی, اس کے گھر کے خادم سے نکاح ہوگا اور کیسے مرے گی یہ سب بتا دیا. اور آپ کل کے ہو, کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتے, کون کہاں مرے گا نبی نہیں جانتے, اب بھی نہ جانے. تو دعا کیجیے اللہ ہمیں سچے مسئلے پر ہدایت عطا فرمائے اور اسی پر گامزن رکھے. یہ میں نے صرف ایک آئینہ دکھانے کی غرض سے یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, ورنہ جائیے گھر میں خود ابن کثیر کا اگر ترجمہ پڑا ہو تو پانچویں پارے کی اس آیت کے تحت آپ ملاحدہ کر دیجئے. لیکن آج سعودیوں نے ایک اور چال کھیلی ہے, مختصر ابن کثیر نکال دی ہے. ساری روایتوں سے نکال کر جو ابن کثیر 4 جلدوں میں چھپتی تھی اس کو ایک پتلی دبلی جلد میں چھایا کر دیا. میں نے مدینہ منورہ میں ایک مکتبہ میں دیکھا مختصر ابن کثیر, میں نے مسکرا کر کہا یہ کوئی اور ابن کثیر پیدا ہو گئے؟ تو اس نے عربی میں کہا نہیں 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 یہ مختصر ہے, اس میں جب تھوڑی تھوڑی تشریح رکھی گئی ہے اور باقی ہٹا دی گئی ہے, وہ جو روایت اور اسرائیلیات تھی اس کو نکال دیا گیا ہے. ہم نے کہا دیکھو صحیح نہیں ہونا ہے, بزرگ کہنا ہے سب کچھ کہنا ہے, صحیح نہیں ہونا ہے. اب ہدایت بتاؤ تب بھی شکر ہے کہ مسلمانوں میں حافظ موجود ہے, ورنہ یہ ساری علم غیب اور یہ آیت قرآن سے بھی نکال دیتے, کہتے اس کی اب ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ 1400 سال ہو گیا ہے. جس طرح اکبر نے کہا تھا 1000 سال ہو گئے اسلام کو, اب اسلام منسوخ ہے, اس کی نیت بری چلے گا. تو میرے خیال میں بھائی تو یہ کہہ لیا ہاں اب حجاز پر ہماری حکومت ہے, اب ترکی چلے گا, اب سعودیوں کی حکومت, اور سعودیوں کے نزدیک ابھی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے, لہذا اب یہی چلے گا جس سے ہمارا مدد چلے گا. لیکن الحمدللہ ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون, قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا, اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے. دعا کیجیے جن بزرگوں کا ذکر ہوا اللہ اس کے بارے میں قبول فرمائے, اور یہ مختصر سے تعارف جن بزرگوں کا پیش کیا گیا اللہ اس کے بارے میں قبول فرمائے. بے شمار بزرگان دین ہوتے ہیں لیکن محض گویا کہ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے مصروفیات کو بھی اور آپ حضرات کی مصروفیات کی بنا پر یہ مختصر سا درج دیا گیا ہے. ہم نے آمدن سیاسی معاملات چھوڑے ہیں, دہلی کے معاملات چھوڑے ہیں. کوشش کروں گا کہ کل انشاءاللہ کچھ مزید پھر اس طرف آ کر بھی گفتگو کی جائے اور صوفیہ کا ذکر بھی پیش کیا جائے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ اس محفل کی مستجاب ہونے کی نیت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا تصور کرتے ہوئے سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھول کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے. اس نیت سے کہ جو حاضرین آئے ہیں سب کی حاضری قبول ہو, جائز مرادیں قبول ہوں, اور یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. اللہم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه, وأبيض يستسقى الغمام بوجهه في مال اليتامى عصمة للآمنين. آمين يا رب العالمين. بجاه طه وياسين عليه الصلاة والسلام, وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا.